بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز جزانی، جو ترجمہ الفقہ ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے، چودہویں مجلس چل رہی ہے، جو جمعہ کی صبح 7 ذی القعدہ 543 ہجری میں ان کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. کچھ پڑھا گیا، بقیہ میں ساری کچھ پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے جو اس میں تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامی اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفسانیت سے پاک. اللہ پاک کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی عطا کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. یہی ہمارا مقصود اور یہی اس زمانے میں جب یہ مجلس ہوئی حضرت کا مقصود تھا. آپ کے پاس بھی لوگ اس لیے آتے تھے کہ دل کے اندر یہ صفات آ جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنا اور اللہ کی نافرمانی سے روکنا. جب دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، ماحول کی فضائیں جب غالب آ جاتی ہیں اور ماحول کے اثر سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں، یہ دل پھر اس ماحول کی ان گندی عادات کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. اللہ خود معافی من یعصم ذکر الرحمن مقید ہو شیطان فہو لہ قرین. رحمان کی یاد سے جو غفلت کرتا ہے تو شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے، ساتھی ہر وقت ساتھ وہ دل کے اندر پھونکتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کم ہمت کرتا رہتا ہے. تو یہ دل پھر اس کی غلامی سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور ایک اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. اب نفس کے بہانے پھر نکل کے آج چل جاتے ہیں. ایک جملہ آج کل عام ہے، یہ سستی ہو رہی ہے، یہ فجر کی نماز کی سستی ہو رہی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی سستی ہو رہی ہے. پھر یہ نہیں ہے، پھر دل کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، ایک ولولہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، یعنی اس کی رضا کو حاصل کرنے کا، اللہ کی خوشنودی کے قریب ہونے کا، جو اس کی اطاعت پر ہے. وہ شریعت مطہرہ جو واضح ہے، جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں عطا فرمائی ہے، کامل مکمل جس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر اس دل کے اندر وہ استعداد آتی ہے اس شریعت پر کما ہفتہ چلنے کی. یہی تصوف سے مقصود ہے، یہی صفائی مقصود ہے کہ دل کے اندر وہ قوت آئے، ہمت آئے. آج ہم اگر غور کریں تو ہمارے اپنے دل کے اندر خود اپنا جائزہ لیں کہ معلوم تو بہت کچھ ہے، معمول نہیں بنتا، جانتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل کی ہمت نہیں پڑتی. ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے لے، ہر وقت ہمارے اندر میں کشمکش چلتی رہتی اور چلے گی. کیوں کہ اللہ فرما رہے ہیں فالہمھا فجورھا وتقواھا. اللہ نے ہر انسان کے اندر جو ہے فجور کی قوت بھی رکھی ہے اور تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے، فرشتے نے نہیں رکھی. لا یعصون، اللہ فرما دیا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کر ہی سکتے، منفی قوت ہے ہی نہیں ہے، منفی جذبہ ہے ہی نہیں ہے، نفس ان کو دیا ہی نہیں گیا. تو اطاعت پر مجبور ہے، خلاف چل نہیں سکتا. یہ انسان کو شرف بخشا ہے کہ اس کے دونوں قوت رکھے ارادے کا اختیار دے دیا کہ کر، اب چاہے تو سیدھا چل اور چاہے تو سٹیئرنگ دے دیا. فرشتے کے پاس سٹیئرنگ ہے ہی نہیں ہے، سیدھے چلے گا. جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو وہ سیدھا چلے گا، مڑ ہی نہیں سکتی. انسان کو کمال دیا کہ ایسی گاڑی دے دی ہے کہ اس پہ سٹیئرنگ بھی ہے، اب اس کے ذمے کا سیدھا رکھ. اس لیے فرما دیا قد اصلح من زکاها، یہ پکی بات ہے، تحقیق کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کیا ہے؟ اپنے اندر کی منفی قوت کو مغلوب کر دیا، منفی جذبات پر قابو پا لیا. نفس ابھرا، یہ مچلتا ہے، اس کو دبا دیا اور شریعت پر آ گیا. وقد خواب من دساها، اور یہ بھی پکی بات ہے، جس نے اس کا عکس کر لیا یعنی منفی قوت کو اوپر لے آیا اور تقوی کی قوت کو مغلوب کر دیا، یعنی نفس کی مان لی، شیطان کی مان لی، خلاف چل گیا، وہ ناکام ہو گیا. اور یہی امتحان زندگی کے اندر، یہی ہر وقت کشمکش چلتی رہے گی، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. اللہ کا ولی بھی بن جائے، دل اس کا پاک صاف شفاف ہو جائے، نفس نفس مطمئنہ بن جائے، پھر بھی اس کے اندر جھلکیاں آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئیں گی. اسی لیے یہ اس کے محریم. دیکھیے، عام ایک ضابطہ ہے دنیا کے اندر کہ جس فن کو سیکھنا ہو اس کے مہر کی نگرانی میں سیکھے تو سہولت ہو جاتی ہے. اپنے طور پر آدمی کچھ سیکھ لیتا ہے لیکن مہارت نہیں ہوتی، مہارت استاد کی نگرانی میں ہی ہے. تو نفس کے مکروں کو سمجھنا اور اس کو قابو کرنا اور اس کے غلبے سے نکل کر اس کو مغلوب کرنا ایک فن ہے. اس کے ماہرین بھی اللہ والے ہیں جنہوں نے تجربہ کیا. لفظ پیر جو ہے نا، آج ہمارے ذہنوں میں خلجان پیدا کر دیتا ہے. کیوں؟ ہمارے سامنے ایسے پیر موجود ہیں جو پیری کے نام سے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ پیر کا لفظ فارسی کا بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی بوڑھے نے زیادہ زندگی گزاری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا اس کے تجربات سے اتنی سی بات ہے. جیسے ہم اپنے ہر فن کے اندر سینئر کی مانتے ہیں کہ اس کا تجربہ زیادہ ہے، یہی ہے نا. تو یہاں مراد وہ بوڑھا ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ کشتی کرتے کرتے، مقابلہ کرتے کرتے لمبا عرصہ گزارا ہے. اس کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لو، اتنی سی بات ہو. تو یہ صاحب فن ہے. اس زمانے میں ان کے پاس لوگ اس لیے آتے، شعور تھا عام کہ اس سے بچنا ہے، یہ دشمن ہے، یہ نہیں گرائے گا، یہ مقابلے پر اللہ سے آئے گا اور آتا ہے. نفس جو ہے اتنا بڑا دشمن ہے یہ اللہ کے مقابلے میں. قرآن میں صاحب اللہ فرمایا گیا جب یہ ہمارا بچھو ہوتا ہے برائی کا حکم کرتا ہے، کراکش ہوتا ہے. خود قرآن بتا رہے ہیں وما ابری نفسی، ہاں میں اپنی نفس کی غیرت نہیں کرتا. یہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ اتنا جھری ہوتا ہے کہ کراکش ہوتا ہے. پھر مجاہدوں کے ساتھ ان بزرگوں کے تجربات سے پیدا اٹھاتے ہوئے، اس کی دشمنی کو سمجھتے ہوئے، اس کی دشمنی سے بچتے ہوئے، اس کی قوت کو توڑتے ہوئے، اللہ کی اطاعت پر آنا، سنت کو اپنانا، شریعت کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا یہ شعور عام تھا، جب آدمی محسوس کرتا تھا کہ میرا نفس مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، یہ دشمن مجھ پر غلبہ کرتا جا رہا ہے، تو اس دشمن سے بچنے کے لیے مجھے کچھ قوت کی ضرورت ہے تو اس کے ماہرین کے پاس چلے جاتا تھا کہ میری تربیت کرو, مجھے بچاؤ, مجھے تو تباہ کر دے, یہ مجھے ہلاک کر دے. شعور تھا, اب وہ ہے نہیں. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ذرا ایسی بات چلی, یہی اللہ کا شکر ہے, ہم اپنے حضرت کی برکت سے یہی شرعی تصوف سیکھا ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کو حاصل کرنا اسی کی تفصیل بات کرتا رہا. تو وہاں کی ایک مدرسہ تھا, اس کے موتوں سب کہنے لگے کہ آج پتہ چلا کہ تصوف اصلاح کا نام ہے, وہ بھی دل کی. ورنہ ہم تو دیکھ رہے ہیں جس کی بنا پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیر جو ہے وہ کیا تعویذ دیتا رہتا بس میں, تو کبھی دیکھے گی اکثر. عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ اس وقت مادیت نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ مادی لذتیں ہی ہمارا مقصود بن گیا. اسی کے حصول کی فکر کتنی غالب ہو گئی کہ ان روحانی لوگوں کے پاس جا کے بھی ہم اپنے مادی مسئلے لے کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں لوگ. حالانکہ پہلے لوگ ان کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ روحانی قوت آئے تاکہ اللہ سے اطاعت پر آئے. نفس جو ہمیں گرا دیتا ہے, ہمیں پھسلا دیتا ہے, بچلا دیتا ہے, اس سے کیسے بچیں؟ پہلے وظیفہ اس لیے مانگتے تھے کہ میرے اندر نفس کی قوت کیسے چوکے, کیسے شریعت پر چلوں, کیسے سنت پر چلوں. آج وظیفہ مانگتے ہیں کاروبار کیسے چمکے, شادی اچھی جگہ کیسے ہو جائے, نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. تو اس لیے ہماری مجلس میں ان اللہ والوں کے ملفوظات ہم پڑھتے تاکہ ہمارے سامنے حقائق آئیں کہ ان اللہ والوں نے ہر زمانے میں یہ محنت کمائی. یہ ہے تصوف, یہ ہے تزکیہ, یہ ہے تزکیہ. اور اللہ نے اس وقت ہمیں یہ رمضان بھی اسی کے لیے عطا فرمایا ہے. کیا میں نے کہ رمضان, ہم رمضان کہتے ہیں, یہ کیا رمضان, عربی کا لفظ ہے نا. رمضان کا معنی ہے جو جھلسا دے, یعنی گناہوں کو جھلسا دینے والا. یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو جھلسا دیں, صاف ہو جائے. یہ تزکیہ کا مہینہ, اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی, مغفرت عامہ بارش کی طرح برس رہی. یہ اللہ ہر سال کے اندر ایک مہینہ ہمیں اس لیے دیتے ہیں, تزکیہ کا مہینہ ہے. یہ نفس کو مغلوب کرنے کا مہینہ, یہ شیطان کو مغلوب کرنے کا مہینہ, کہ اس کے اندر اپنے اندر اتنی قوت حاصل کر لیں کہ سال بھر بڑی آسانی سے چل سکیں. لیکن یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اس کی روح کو سمجھیں گے. اس کی روح یہ ہے, ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ جس کو نکاح کی قدرت نہیں ہے, حالات ایسے ہیں کہ بیوی کا نام نسخہ نہیں اٹھا سکتا, مجبور ہے, لیکن انسان نے اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے جس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ نکاح ہے. اب نکاح کے لیے جو اس کو چاہیے, ایک بات اور ذہن میں رکھ, آج ہمارے ذہن میں جب نکاح آئے گا تو پتہ نہیں بہت کچھ آ جائے گا, یہ ہم نے خود بنا لیا ہے. نکاح شریعت مطہرہ نے انتہائی آسان کیا تھا. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھ لو, کہ ان کے زمانے میں نکاح پر خرچ ہونا, خرچ کرنا بالکل نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لیا. آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو گئی ہے؟ شادی. اس کے تین نقطے اڑا دو, تین نقطے اڑا دو, کیا بن گئی؟ شادی. شریعت نے یہ سکھائی. یعنی اب میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں تو ہمارے دن فوراً آ جائے گا, یعنی یہ خرچے جو ہے نا جو ہم نے بنا لیے شریعت میں نہیں رکھے جی. فخریہ ہم کرتے ہیں اللہ کی فرما بھی دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے سب سے بہترین اور نکاح برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ اور سادہ ہو. بتاؤ سرکار فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں خرچ کم ہو اور کیا ہو سادہ ہو بہترین برکت والا. اور آج ہم فخریہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا کروڑ لگ گیا اتنے لاکھ لگ گئے. سزاؤں کے اندر ایسا اثر آیا ہوا ہے ایسے ہم نے دیکھے ہیں خاندان جو غربت اور افلاس کے مارے حال بھی ہے کہ گوشت نہیں کھا سکتے نہیں کھاتے نہیں مشکل سے گزارا کر رہے ہیں لیکن شادی کے اندر وہ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں آدمی ہٹا جائے گا نہیں ہے جی. قرض لے کر مانگ کر پتہ نہیں کیسے طریقوں سے جو کہ ہم نے اس کو لوازم میں لازم قرار دے دیا کہ خرچے کرنے ہیں حالانکہ اس کے لیے نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں باپ سے باپ نکل آئی اسی شرعی شادی کی کہ میرا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا. سب کو معلوم ہے سید عائشہ صدیقہ نے اس کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا اور رخصتی مدینہ منورہ میں اس کا فرماتی ہیں. ہم انصار کے محلے میں رہتے تھے دوپہر کا وقت میں درخت سے رسہ باندھ کر جھولا جھول رہی. لڑکیوں کی عادت ہوتی آج بھی ہے پتہ نہیں اب کچھ کم ہو گئی ہوگی لیکن بہرحال بچیوں کی عادت ہوتی ہے جھولا جھولنا. تو رسہ ڈال کر کیا کر رہی دوپہر کا وقت جھولا جھول رہی. میری والدہ آئی مجھے جھولے سے اتارا اور جو گرد گرد آ گئی تھی میرے بالوں پر اس کو جھاڑا صاف صاف کیا اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئی جہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے اللہ اس میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے اور آپ میں اس میں برکت عطا فرمائے اور چلیے ہو گئی برات گئی کچھ بھی نہیں. اور فرماتی ہیں کہ ولیمہ کیا ہوا آج ہم کارڈ چھپاتے ہیں اتنا خرچہ کر کے لکھتے ہیں سنت ولیمہ سارے فرائض قربان کر کے سنتوں کا جنازہ نکال کیا لکھتے ہیں اوپر سنت اور یہ دیکھیں سنت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ کا طرف فرماتی ہیں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرا ولیمہ کیا تھا ایک پیالہ دودھ کا چند کو پلا دیا گیا چلو ایک پیالہ دودھ یہ کیا ہو گیا ولیمہ. کن کا ولیمہ جو وجہ کائنات ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمی ہو سکتی تھی یہاں کبھی ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقے ہوتے تھے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں یہ ہمارا ایک وہم ہے. کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں آپ اندازہ لگا ذرا غور کرو سوچو کہ جس کے تعلق سے جس ہستی کے تعلق سے اللہ فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں نے آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو ہم سب تفیلی ہیں کس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کے تفیل میں ساری کائنات کے سارے خزانے کیا وہ بھوکے ہو سکتے تھے کیا وہ فاقے کیا ان کی مجبوری کے تھے. پھر جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اختیار دے دیا گیا ہو کہ اگر آپ چاہو تو وہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کا کر دیا جائے پیشکش کی گئی وہ پہاڑ نیلوں سونے کا کر دیا جائے اور سونا بھی ایسا نرم کہ آسانی سے نکال دو یہ نہیں کہ اس کی مشینری لگانی پڑے مائنڈ جیسے ہیں کتنا انہوں نے. اور پھر یہ کہ یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے موبائل آپ کے جہاں ہو یا آپ کے پاس ہو جتنی تو نکال لیں. کیا آپ کو کوئی کمی ہو سکتی تھی؟ آپ نے پسند نہیں کروایا, مجھے نہیں چاہیے. میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, ایک دن فاقہ کروں اور صبر کروں. تو آپ کے فاقے کیا تھے؟ اضطراری نہیں تھے, اختیاری تھے. آپ کی مجبوری نہیں تھی, آپ نے وہ طرز زندگی اختیار کیا کہ آج غریب ترین آدمی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے زندگی گزاروں. ایسی زندگی گزاری. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی, رات کو تہجد پڑھتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بندھاوا لگا لیں اسی سے کہ کتنا بڑا گھر تھا. جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے آج تو ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں, مسئلہ سامنے سارا آتا ہے کہ معاذ شریف جہاں پر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام وہاں پڑھا جاتا ہے قادری کے موقع پر, وہاں سے لے کر پیچھے 10 حجرے تھے. اتنا لمبا چڑھا 10 حجرے تھے. اور حجرے کی کیفیت کیا تھی؟ ترکوں نے کمال کیا تھا تعمیر کے اندر کہ ایسا انداز اختیار کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبی بالکل سامنے آ جاتی. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ستون ہے اس کے اوپر جو ہے ایک جھالر سی آتی ہے, وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چھت تھی. جو ستون پر جھالر ہے, جتنے ستون ہیں وہاں پر اتنے اوپر ایک جھالر لگی ہوئی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی کیا تھی؟ چھت تھی. آپ وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ اس چھت سے نیچے ہی رہیں گے, اس سے اوپر نکل جائے گا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی چھت کتنی تھی, سب سے تھوڑی سی اونچی. یہ تو چھت کا حال ہو گیا. اور باقی حجرے کا حال, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ جب آپ نماز تہجد کی پڑھتے تو مثل جنازے کے سامنے پڑی سوتی رہتی, اور جگہ تھی ہی نہیں, نہ سامنے سوتی رہتی جیسے جنازہ پڑھا. جب آپ سجدے کے لیے نیچے ہوتے تو آپ ہاتھ سے میرے پاؤں کو کیا کرتے؟ ٹھوکر مارتے, نہ پاؤں سکیڑ لیتے یا سجدہ کر لیتے. اور جب سجدے سے سارے دوست میں پاؤں سے پھیلا لیتے. کیا آپ محل نہیں بنا سکتے تھے؟ بہترین بنا سکتے تھے, ایسا کہ آج تک کوئی نہ بنا سکے. آپ کے پاس کمی تھی. تو عرض یہ کر رہا ہے کہ اگر آپ شادیوں کو ایسا کرنا چاہتے اور ایسا اس کا انتظام کرتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک ولیمہ صفی رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر میں رخصتی ہوئی تو میں بھی اپنا اپنا کھانا لے آؤں, دسترخوان بچا دیا, سب اپنا کھانا لے کر آ گئی. لو جی ولیمہ ہو گیا خالی. پھر عادت ڈالی صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی, صحابہ چاندی کر لیتے تھے. جو ہم نے سمجھ لیا کہ جب تک ایک مجمع کا مجمع سارا کٹھا نہ ہو, برادری دور سے امریکہ سے انگلینڈ سے پتہ نہیں کہاں سے سارے نہ آ جائے شادی نہیں ہو سکتی, ہم نے قائم کر لیا. اور وہاں یہ حالت کیا ہے کہ حضور کو خبر نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ امیر ترین صحابی ہیں, امیر ترین صحابی. ایک دن صبح کے وقت آپ کے کپڑوں کو رنگ سا دیکھا, پوچھا کہ رنگ کیسا ہے؟ حضور میری شادی ہو گئی. حاضر باش آپ کی مجلس میں کثرت سے حاضر ہونے والے عشرہ مبشرہ میں سے, یعنی ان 10 صحابہ کی جن کی جنت کی بشارت دنیا ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دی, ان میں حضور کو پتہ نہیں کہ حضور میں نے شادی کر لی. تو میں اچھا مہر کتنا باندھا؟ تو عرض کیا ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونا ہے. امیر ترین صحابی کے لیے کیا مہر ہے؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونا. یہ عرض کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ ضرور کرنا تھا ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو. امیر ترین صحابی کے لیے بکری کی حیثیت ہے جی. اس کی زیان صاحب فیصل آباد رحمۃ اللہ فرماتے تھے، وہ بکری آج امت کو نچا رہی ہے جی. ولیمہ تو سنت ہے، حضور کے ولیمے دیکھ لو اور صحابہ کے دیکھ لو. تم اب یہ کر رہا تھا کہ یعنی ایسی زندگی گزاری سادگی کے ساتھ، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. تو بات تو اس پر چل رہی تھی کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے ہمارے اندر جو 11 مہینے مادی فضاؤں میں رہتے رہتے ہمارا نفس قوی ہو چکا ہے، اس کو غذا خوب مل چکی، یہ جری ہو چکا ہے. اسی ضمن میں جس پہ نکاح پر چلا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس کو نکاح پر قدرت نہ ہو، یہاں مراد یہ نہیں، اس لیے میں اسی میں نے صدقہ کیا کہ یہ اتنا مال اسباب جو ہمارے ذہن میں ہے یہ نہیں مراد، یہ مراد اس لیے میں نے تفصیل بیان کی کہ اس زمانے میں شادیاں ایسی ہوتی تھیں. تو قدرت سے مراد ہم یہ سمجھیں قدرت یہ ہے کہ جب اتنا لاکھوں ہمارے پاس فش، یہ نہیں فرمایا. اتنی ہی بات ہے کہ جس کو اپنی بیوی کے نان نقصہ پر قدرت نہ ہو، بیوی کا نان نقصہ بھی وہ آگ والا نہیں ہے، وہی کھانے پینے کی ضروریات جو ضروری. ضرورت کس کو کہتے ہیں، ضروری کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ ہونے سے واقعی ضرر ہو. آج ہم نے ضروریات اپنے طور پر بنا لی. ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے واقعی ضرر ہو، واقعی. سبزی نہیں، ہم نے سبزی بنا رکھی ہے اس لیے ہماری ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں، ورنہ انسان کی بنیادی ضرورت تھوڑی سی ہے. تم اب یہ کہہ رہا کہ فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس کو نکاح پر قدرت نہ ہو یعنی اتنی بھی اس کے پاس خرچہ نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے کھانے پینے کا اور ضروری لباس کا، تو روزے رکھے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، وہ ابھرے گی، وہ تنگ کرے گی، وہ پریشان کرے گی، اس قوت کو توڑنے کا علاج کیا فرمایا؟ روزہ. کہ روزے میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اس شہوانی قوت کو کیا کرے گی؟ کمزور کرے گی. ایک علاج اس کا اور بھی ہے، بعض کراتے تھے پہلے لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی، ختم ہونا یہ ختم ہی کر دو، اسلام میں اجازت نہیں دی اس کی، یعنی یہ رہے. اللہ پھر اگر قدرت دے دے تو خسی ہوگا تو بیکار ہو گیا، لیکن روزے سے قوت وقتی طور پر ٹوٹ رہے گی، مغلوب نہیں ہو گے، اس کے گندے خیالات نہیں آئیں گے. تو یہ روزہ جو ہے یعنی اس رمضان بھی اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اس کے اندر ہماری یہ شہوانی قوت کچھ تو مغلوب ہو، لیکن یہ کس کی مغلوب ہوگی؟ جو روزے کی روح کو سمجھ کر اس کی رعایت کرے گا، یا جو روزے کے اندر بھی اپنے نفس کو خوب شہوانی کھانے کھلائے گا، سحری کے اندر بھی اور افطاری کے اندر بھی، تو ٹوٹے بھی بڑھے گی. آج کل تو اور بڑھ رہی، پھر کہتے بھی سمجھ نہیں آ رہی جی، بڑی جی رمضان کے اندر بھی ہمارے اندر وہ عجیب سے خیالات ہیں عجیب، کیونکہ ہم نے اس کی روح کو نہیں سمجھا. تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے تزکیے کے لیے. تزکیے کے اندر ایک یہ بھی ہے جو پریشان کرتی ہے، شہوانی قوت جو پریشان کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ اللہ نے سرکش شیاطین کو بند کر دیا تو ان کی وہ تحریک نہیں ہو رہی نظر آ رہا ہے. دیکھو مشرق کیسے بھر گئی، مسجدیں بھر گئیں، اب جگہ دیکھو گے کرکشیان تین بند گئے, صدیوں سے مطلب میلان ہو گیا اللہ کے گھر کی طرف آنے کا, اور نفس کی قوت کو اللہ اس کی برکت سے توڑتے ہیں کہ صبح و صادق سے غروب آفتاب تک نفس کی مرغوبات چیزیں جو جائز اور حلال عام دنوں میں ہیں اس چند گھنٹوں میں اس سے ہم روک لیتے ہیں, آسانی سے روک لیتے ہیں روزہ دار. اس لیے تو میں نا اصوم لی کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کے آگے میں خود دوں گا. گھر کے اندر تنہائی کے اندر ہر چیز موجود, فریج بھرا ہوا ہے, اور گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت اور کوئی دیکھنے والا نہیں, گھر میں کوئی نہیں, ہر چیز موجود ہے. روزہ دار التفات کرے گا؟ آج کا گیا گزرا روزے دار بھی, یعنی میں گیا گزرا اس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے, اس لیے گیا گزرا. وہ بھی جرت نہیں کرتا کہ میں تنہائی میں اس کو کھا پی لوں. یہ تقویٰ ہے, یہ نفس کی قوت کو توڑنے کا علاج ہے کہ دیکھو تمہارے بس میں ہے, نفس مانگ رہا ہے اور موجود ہے, لیکن اللہ کے در سے اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر نفس کی اس قوت کو توڑ دیتے ہو کہ نہیں کھانا نہیں پینا. بہت دفعہ دیکھے میں اکثر کرتا ہوں کہ لواحقین بھی اگر اس کو اس کا مشورہ دیں کہ زیادہ طبیعت تمہاری خراب ہو رہی ہے کوئی بات نہیں قضا کر لینا کھا لے, مادہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے انسان میں قوت رکھی ہے, یہ ایک مہینے بھر میں یہی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے تعمیل کے اندر نفس کی مرغوب چیزوں کو ان چند گھنٹوں کے لیے اس سے روک لیتے ہو تو ناجائز سے بھی روک لو. یہی ہے سر, زبان کو غلط بولنے سے روک لو, نگاہ کو غلط دیکھنے سے روک لو, کان کو غلط سننے سے روک لو, دل کو غلط سوچ سے روک لو. جس نے اس کی مشق کر لی اس مہینے کے اندر, کھانے سے رکا, پینے سے رکا, بیوی کی جائز خواہشہ سے رکا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصود ہے اس سے اپنی نگاہوں کو روکا, اپنے کانوں کو روکا, اپنی زبان کو روکا, اپنے دل کی سوچ کو روکا, ہاتھوں پاؤں کو روکا, غلط کام سے روکا ہے, تو انشاءاللہ اس کے اندر ایسی روحانی قوت آئے گی کہ سال بھر سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس لیے غرض قرار دے دی, جہاں روزے کی فرضیت کا حکم آیا ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے تقوی کی قوت ابھرے اور تقوی کی قوت مضبوط ہو. جب قرآن کی ایک آیت آئی نا جس میں کہا گیا تقوی کے طلب سے اتق اللہ حق تقاتہ, کہ ایسا تقوی کھا جی حق تقاتہ ہی جب آیا کہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے. صحابہ پریشان ہو گئے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ حکم اتنا سخت آ گیا ہے کہ اس کے اندر کہا گیا تقوی ایسا جیسا تقوی کا حق ہے, اور اللہ کی ذات اتنی عظمت اور اتنی عظیم اور اتنی کبریائی والی ذات کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. تقوی تو حاصل کرنا ہے یہ بات تو پکی ہے, لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کی شایان شان تقوی وہ اختیار کر سکے. پریشان ہو گئے, پھر تسلی والی آیت آ گئی جس سے میں مستتا تھا, یہ کیا جی تقوی اللہ اب تقوا جتنی استطاعت ہے اتنا تو کر لو, سادہ ہو کے چلو گے. تو یہ مبارک مہینہ اس لیے دیا گیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ کا ذخیرہ کر لیں, تقویٰ کا یعنی تقویٰ کی قوت حاصل کر لیں. صرف کھانا نہ چھوڑیں, پینا نہ چھوڑیں, یہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. غیبت سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, بد نگاہی سے رکیں, غلط سننے سے رکیں, زبان کو غلط کہنے سے روکیں. آج کل دیکھو عام جو ہو رہی بات اکثر عرض کرتا ہوں اور بار بار یہ تذکرہ کرنا ہی پڑ رہا ہے کہ اس وقت دیندار طبقہ بہت پریشان ہے, بد نگاہی پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. کیوں جی ہے یا نہیں؟ میں بے حیا کی بات نہیں کر رہا, حیا بھی جو مرضی کرے, لیکن وہ طبقہ جس میں حیا کی رمق ہے, جس میں دین کی رمق ہے, وہ انتہائی پریشان ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا خطوط بھی آتے ہیں, ای میل بھی آتی ہے, ایس ایم ایس بھی آتے ہیں, اور آپ کے بھی ساتھی کے کہتے ہیں حضرت بد نگاہی سے بچنے کا طریقہ بتا دو. آج بے بسی ہو رہی ہے اکثر, کہتے ہیں دینی مدارس والے بھی آتے کہتے ہیں. یہ وہی طبقہ بیٹھا ہے جن سے دین کی کچھ رمق ہے. تجھے پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے بسی ہو جاتی ہے, یہ اکثر کہتے ہیں. کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی طریقہ بتاؤ, یعنی پریشان ہے مہدر میں, لیکن کیسے بے بسی ہو جاتی ہے. تو میرا ایک سوال ہے اس طبقے سے جس میں حیا کی رمق ہے, جس میں دین کی رمق ہے, کوئی ذرا ہے, ان سے ایک سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ والدین بیٹھے ہوئے ہوں اور والدین کی موجودگی میں نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو, کیا والدین کے سامنے کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھو گے؟ تیزی ہوتی ذرا تو بے بسی کیسی, بے بسی کیسی کہ والدین کی موجودگی کے اندر ہم نے نفس کے اس گندے تقاضے پر آسانی سے قابو پا لیا. میں اس سب کی بات کر رہا ہوں جس میں دین کی رمق ہے. آپ بے حیا کی بات نہیں کر رہا, وہ تو کچھ جو مرضی کر. استاد موجود ہو تو استاد کی موجودگی میں نفس یہ گندا تقاضا کرے تو بڑی آسانی سے اس پر ہم قابو پا لیتے ہیں, نفس کو روک لیتے ہیں. شیخ کی موجودگی میں نفس ابھرے, ہم کیا کرتے ہیں؟ قابو. میں تو کہتا ہوں شیخ بہت بڑی بات ہے, استاد بہت بڑی بات ہے, والدین کا بہت بڑا احترام ہے. کوئی دیندار اپنا دوست ہی پاس کیوں نہ بیٹھا ہو, اس کی موجودگی کے اندر بھی نفس کے اس گندے تقاضے پر قابو پا لیتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو عجیب بات ہے, بے بسی کیسی ہے. اگر والدین کی موجودگی کے احساس میں, استاد کی موجودگی کے احساس میں, شیخ کی موجودگی کے احساس میں اور دیندار دوست کی موجودگی کے احساس میں نفس کے تقاضے پر گندے پر قابو پا کے اپنی نگاہوں کو روک لیتے ہیں, تو اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, جو ہمارے دل کے اندر کے چھپے وسوسوں کو بھی جان رہا ہے, اس کے دیکھتے کیسے جدت ہو جاتی ہے. بس یہی بات ہے نا کہ اس کا یاد نہیں رہتا. کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا دیکھنا یاد نہیں. تذکیہ یہی ہے, یہ اللہ اللہ کرنا اس لیے ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت یہی چیز سیکھنے کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ دھیان خیال پک جائے. جب یہ پک جاتا ہے نا, ایک واقعہ اب کرتا چلو بات سے بات نکلتی ہے. پرانے زمانے کا واقعہ ہے, جب شعور عام تھا, نفس کو دشمن سمجھتے تھے, اس کا علاج کرنے کی فکر غالب ہوتی تھی, یہ دھیان خیال رہتا تھا. ایک بادشاہ کی قمیض جو ہے باندھی جو ہے وہ چلی جا رہی تھی کہ شام کا وقت آ گیا اور طوفان آ گیا, سردی کا موسم اور تیز بارش اور تیز ہوا, انسان کی فطرت ہوتی کہ ایسے موقع پر فوراً پناہ تلاش کرتا ہے. اس نے جلدی سے دروازہ سامنے اس وقت دستک دی, کیونکہ جسم کو چیرنے والی ٹھنڈی ہوا, بارش, طوفان دستک دی. اندر ایک طالب علم گیا, چونکہ رات کا وقت تھا یہ, وہ چراغ کی روشنی میں اپنا سبق یاد کر رہا ہے. دروازے کو اٹھ کر آیا, اس نے لجاجت سے درخواست کی کہ طوفان نے مجھے آ لیا ہے اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے جب تک طوفان تھم جائے اندر آنے کی اجازت دو. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس طالب علم نے اس کو اجازت دے دی, وہ اندر آ گئی. یہ چپکے سے جا کے چراغ کے پاس بیٹھ کے اپنا سر پڑنے لگا. وہ وہاں اندر اس کو سکون مل گیا. اب اللہ کی شان پہ رات بھر بارش تھبی نہیں, ہوا تھبی نہیں, طوفانی بارش ویسے ہی. اس طالب علم نے نگاہ پلٹ کر اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا. پوری رات یہ جاگتی رہی اس انتظار میں کہ ہوا تھمے طوفان تھمے میں جاؤں, اور وہ اپنے کام میں لگا رہا. یہ ہے. لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیا کرے کہ یہ اس قمیض نے دیکھا کہ چراغ کی لو میں انگلی دے دے. پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے نا, آگ جلتی تھی نا بتی میں, اس آگ میں کیا کرے اپنی انگلی ڈال دے, کیا ہو انگلی جلے تو کھینچ لے, پھر اپنا پڑھنا شروع کر دے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرے انگلی چراغ اس لو میں یوں ڈال دے, پھر درد ہو پھر اپنے پڑھا میں لگ. رات بھر یہ قصہ چلتا رہا. وہ حیران ہوگی دیکھ کر کہ ساری رات صبح ہوئی یا صبح کے قریب طوفان تھما, اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئی اور جا کے بادشاہ کو بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ طوفان آ گیا. اب رات بھی ہو گئی تھی, طوفان بھی اتنا شدید, اور بارش طوفان سردی, تو جو پہلا دروازہ دستک دی تو طالب علم تھا, مجھے اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی. اللہ اس کا بھلا کرے کہ مجھے تو سکون مل گیا. لیکن میں نے دیکھا کہ رات بھر جو ہے اس جیسا شریف نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا, کہ وہ اپنے کام میں لگا رہا چراغ کے سامنے. لیکن ایک بات عجیب تھی, تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد کیا کرتا تھا, اپنی انگلی اس کی آگ میں دیتا تھا پھر نکال دیتا تھا. بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا بڑا احسان ہے کہ ہماری کنیز کو تو آپ نے پناہ دی. لیکن یہ ایک بات عجیب بتا رہی ہے کہ تم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سے آگ میں اپنی انگلی دے دیتے تھے. اب طالب علم بتا رہا ہے, یہ جس کو پہلے ہی شعور تھا کہ میرا نفس گندا تقاضا کر رہا تھا, اپن دادا لگا لو تنہائی ہے. یہ ایسا ظالم ہے نفس جو ہے دیندار کا نفس بھی کہتے ہیں. دیندار سے کیا پڑتا ہے, دیندار سے شک پڑتا ہے. جی آسانی سے پایا کرتے کہتے بزرگوں کہتے اسے ہاتھ پھیر دو, سخت خطرناک ہے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. آج تو بہت دور نکل گئے. تو وہ نوجوان کہتا کہ میرا نفس گندا تقاضا کرتا تھا تو میں اس کو سمجھاتا تھا کہ دیکھ اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. یہ نہیں مانتا تھا, مچلتا تھا, تو میں کہتا دیکھ یہ شراب کی چھوٹی سی روشنی ہے, جہنم کی تو بہت زیادہ ہے, یہ شراب کی لو کتنی ہے چھوٹی سی, اس کو برداشت کر لو تو جو چاہے کر لینا. تو میں اس کو چکھاتا تھا یہ چکھ, جب اس کو رکھا اس کے اوپر تو کیا ہوا, ہوا برداشت. کیسے لے کر دیکھ کتنا خطرناک ہوتا. لیکن یہ ایسا ظالم ہے, حالانکہ چکھ لیا آگ کا ذائقہ اور پیچھے ہٹ گیا پھر مچلتا تھا, پھر تقاضا کرتا تھا, ایسا دشمن ہے نا, پھر کہتا تھا دیکھ لے, پھر سکھاتا تھا اس کو بنا, پھر ہٹ جاتا تھا, پھر تقاضا کرتا تھا. رات بھر یہ لگا رہا, میں بھی اس کو سکھاتا رہا, اللہ نے بچا لیا. یہ ہے وہ قوت, یہ ہے روحانی قوت. بادشاہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس قمیض کو آزاد کر کے اس کا نکاح اسی سے کر دیا. چلے حرام سے بچا ہے, اللہ نے حلال طریقے پر چل. تو اب یہ کر رہا تھا, اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے دے رہے ہیں رمضان تاکہ ہم اپنے گناہوں کو جھلپا دیں. مقصد عامہ کا نزول ہو رہا ہے، اپنے اندر میں قوت حاصل کریں، اس ہمت کو حاصل کریں، یہ سب ہوگی رمضان کی روح کو سمجھتے ہوئے، یا اپنے نفس کو کھانے سے پینے سے جائز خواہش سے روکیں گے، ناجائز سے بھی روکیں، آنکھوں کو روکیں، زبان کو روکیں، کانوں کو روکیں، دماغ کو روکیں، غلط سے بھی روکیں، گنتی کے دن ہے اس کی مشق کر لیں کہ یہ رمضان کے گنتی کے دن گناہوں سے پاک گزر جائیں، انشاءاللہ اندر میں قوت آئے گی کہ پورا رمضان پورا سال یہ ہمیں پھر مدد دے گی. تو چند جملے پڑھ لیتے ہیں، پھر وقت تو خیر اسی میں ہو گیا. تو یہ بزرگ بھی اسی کی میں سناتے ہیں، تزکیہ یہ ہے، تزکیہ یہ ہے، صوفی وہ ہے. اب صوفی کے نام سے ہم وحشت کھاتے ہیں کہ صوفی کیوں، ہم نے خود صوفی قرار دے دیا، چھوٹی ہزاری صوفی صاحب، صوفی صاحب. اب صوفی کی حرکتیں دیکھ کر کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں. صوفی یہ ہے جو دل کا صاف ہے، جو اندر میں نورانی قوت ہے، روحانی قوت ہے، شریعت پر پابندی سے چلنے والا ہے، اللہ کا دھیان خیال اس پر غالب ہے، یہ ہے صوفی، یہ ہے صوفی. تو اللہ والوں کی تلاش کے اندر، اللہ والوں کی صفات کے اندر جو ہے، یہ جب پہلے پڑھ رہے تھے تو اس میں آخر میں چند بات آتی ہے کہ اہل اللہ نے رزق کی فکر کو اپنے دلوں سے نکال ڈالا. انہوں نے جان لیا کہ رزق تو اوقات کے معینہ پر ملنے کے لیے مقدر ہو چکا ہے. یعنی یہ پہلے تفصیل آ رہی ہے کہ جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو یقین بن جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں رزاق اللہ کی ذات ہے. مولانا صحیح خبر فرمایا کرتے تھے کہ رزق کا مسئلہ جتنا آسان سمجھ میں آنا اتنا مشکل. آسان اتنا ہے کہ جس نے جو لکھ دیا وہ مل کر رہے گا، نہ کم نہ زیادہ، یہ یقین. تو اللہ والوں نے رزق کی فکر کو دلوں سے نکال دیا. اس سلسلے کی کوشش کی، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ صوفیا جو ہے نا جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، وہ چند ایک ہوں گے جن پر کسی غلبے سے نکل گئے، ورنہ اکثر اللہ والوں کو آپ دیکھو گے کہ ان کے بیوی بچے کاروبار معاش سب کچھ رہا. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں، ہاں اس طرح نہیں پڑے ٹوٹ کر کہ جائز ناجائز کی تمیز کو چھوڑ دیا. جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اس کی کہیں نفع نہیں ہے. تو ان اللہ والوں یہاں پر مارے ہیں کہ فکر کو نکال دیا. یہ فکر جب غالب ہوتی ہے پھر آدمی حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے جان لیا کہ رزق تو اوقات معینہ پر ملنے کے لیے مقدر ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، تو اس کی تلاش چھوڑ دی، اپنے بادشاہ کے آستانے پر ڈیرا لگا لیا. اللہ عز و جل کے فضل، اس کے قرب، اس کے علم کی بدولت ہر شے سے بے نیاز ہو گئے. اس کے قرب کیا، یعنی اس کی جب اس کے قریب ہو گئے، اس کی ہر اطاعت میں لگ گئے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے میں لگ گئے. بس جب یہ ان کے لیے تمام ہو گیا تو قبلہ مخلوقات بن گئے، اور اپنے بادشاہ کے دربار میں مخلوق کو داخل کرنے کے لیے خطیب قرار پائے کہ ان کو اپنے دل کی آنکھوں پکڑ پکڑ تک اس پر پہنچاتے ہیں. تو جب اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ والا بنتا کب ہے، جو ظاہری و باطنی طور پر شریعت پوری طرح عمل کر کے جمع رہتا ہے، جو نفس کے خلاف چل کے، شیطان کے خلاف چل کے چلتا ہے. اب اس کے ایک ایسی استعداد آ جاتی ہے، اب اپنے دل کی قوت سے لوگوں کو بلاتا ہے، کس کی طرف، اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف، اس کی شریعت کی طرف، اس کی تعمیل کی طرف، اس کے گناہوں سے روکتا ہے. تو یہ قبلہ مخلوقات بن گئے اس لحاظ سے کہ اپنے بادشاہ کے دربار میں مخلوق کو داخل کرے خطیب قرار پائے، اور اپنے دل کے ہاتھوں پکڑ پکڑ اس تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے مقبولیت اور خوشنودی کی خلتوں کا حق تعالیٰ سے بااصرار سوال کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی عطا فرما دے. ایک بزرگ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانو کو وہ بندے جن کی عبودیت متحقق ہو چکی، حق تعالیٰ سے نہ دنیا مانگتے ہیں نہ آخر، بلکہ صرف اسی کو مانگتے ہیں کہ وہ تو حاصل ہو جائے. یہ ایک تھوڑی سی اونچے درجے کی بات فرما گئے ہیں کہ دنیا کی جائز لذتوں کو جائز طریقوں سے حاصل کیا اور خوب چکھا، یعنی شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے جائز ضروریات کو جائز طریقوں سے پورا کیا، اللہ کی جائز نعمت کو جائز طریقے سے حاصل کیا اور اس کے مزے کو چکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان پر پھر آخرت کی جو جھلکیاں آئیں، اللہ جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس کے بھی مزے لیے اور جب اس کے بھی خوب مزے لیے، اب ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ابھرتی ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی، جن کو چکھا، جن کو دیکھا، جن سے لطف لیا، اور جس اللہ نے آخرت کی اس سے لذیذ ترین نعمتیں پیدا فرمائی، ان کو بھی چکھا، یعنی ان کی جھلکی بھی سامنے آئی، اب ان کا دل ہے اللہ کی محبت سے ایسا معمور ہو جاتا ہے کہ وہ خالق جس نے دنیا کی لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی، آخرت کی بہترین نعمتیں پیدا فرمائی، خود کتنا مزیدار ہوگا، جس نے حسن کو پیدا کیا خود کتنا حسین ہوگا، تو اس کے دیدار کا ایسا شوق غلبہ کرتا ہے، وہ اللہ سے پھر نہ دنیا مانگتے ہیں تو مل گئی، وہ تو مل رہی ہے، نہ آخرت مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کی اطاعت میں لگ گئے ہیں، شریعت پر چل رہے ہیں تو وہ تو ملے گی، وہ کس کو مانگتے ہیں؟ اللہ کو مانگتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عبودیت متحقق ہو گئی، فرماتے ہیں اے میرے اللہ ساری مخلوق کو اپنے دروازے کا راستہ دکھلا دے، اپنی طرف نہیں بلا رہے، جو صحیح صوفی ہے اپنی طرف، یہ نہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں اور مجھے بزرگ سمجھیں، مجھے حدیے نظرانے دیں، نہ نہ نہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ساری مخلوق کو اپنے دروازے کا راستہ دکھلا دے، تاکہ سارے تیرے آگے جھکیں، تجھ ہی سے مانگے، تیری اطاعت کریں، تیری بات مانی کو چھوڑے۔ میرا تو ہمیشہ سوال یہی ہے، اختیار تیرے ہاتھ میں، میرا تو یہ سوال ہے ساری مخلوق کو، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، یہ عام دعا ہے جس پر مجھے ثواب ملے گا، اور کرنے والا تو حق تعالیٰ ہی ہے، اپنے اپنی مخلوق کے متعلق جو چاہے کرے، یہ ہے، یعنی ہمارے اختیار میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہماری تمنا ہے، خواہش ہے، اللہ سے سوال ہے ساری مخلوق کے لیے، اس پر مجھے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، بس اس کا فیصلہ ہے جس کو چاہے ہے۔ تو میری دعا یہ عام ہے، ایک بزرگ کا، یعنی اور جب قلب صحیح بن جاتا ہے تو مخلوق پر شفقت اور پرس کھانے سے لبریز ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے دنوں کو بھی ایسا بنا دے، تو اللہ سے مانگے، یہ اللہ نے چند گنتی کے دن دیے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم ایسے طریقے سے اپنے اوقات گزارنے والے بن جائیں کہ ہمارے دنوں میں وہ صلاحیت آ جائے اور وہ قوت ہمت آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی ہر اطاعت پر آئیں، یعنی وہ نہیں جو آج ہم نے وتیرہ تیار کر رکھا ہے، آج ہم سب کا اپنا اپنا دین پتنا سلیکٹیو ہے، چند باتیں ہر ایک نے لے لی، سلیکٹ کرنی بس اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، چند گناہوں سے بچ کے کتنے میں مبتلا ہے، نہیں، شریعت مطالعہ کا ہر حکم ماننے والے بنے، اس لیے کہتے ہیں جس دل کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، اس دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ شریعت سے مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے ہزار گنا بڑی شریعت آ جائے، نمک کر کے دکھاتے ہیں، وہ بوجھ نہیں سمجھتا، وہ گرانے نہیں ہوتی، اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ پرانے بزرگوں کے واقعات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی ان کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر 61 قرآن ختم فرما لیتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے رمضان کی تراوی میں، اکثر بزرگوں کے واقعہ دیکھیں گے، ذوق کی بات ہے، اس مبارک مہینے کے لیے فارغ کر لیتے تھے، جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، آج کچھ لوگ فارغ ہو کے کاروبار سے ٹھنڈے علاقوں جا پڑے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، اگر جسمانی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو روحانی تسکین کے لیے فارغ کرنا کون سا مشکل ہے، اس لیے مبارک مہینے میں دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو کر خالص اتنے لگ جائیں اور اگر یہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو دنیاوی مسائل میں کمی کریں، اپنی ہمت کے مطابق اس کا عزم کریں کہ اس مہینے میں جہاں ہم نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس مہینے میں عادت ڈالیں، انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تھوڑا سا پروگرام کرنا ہے اپنے دماغ کو. اہتمام نماز پر وعدہ بہت زیادہ ہے، تو فرائض تو ہمارے یہ ہوں. اور پھر چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا، اور فرض 70 گنا، ہر فرض جو ہے وہ 70 گنا. اب فرائض تو بڑھ نہیں سکتے، وہ تو متعین ہے. ظہر کے 4 ہی کر سکتے ہیں، 8 نہیں کر سکتے، 6 نہیں کر سکتے، مغرب کے 3 ہی پڑیں گے. لیکن نوافل کا میدان ایسا ہے جتنا چاہو بڑھا لو. اس لیے تو بارہ مہینے میں کوشش کریں کہ ہر پوری زندگی نوافل پڑھیں فرض کے برابر نہیں، اس مہینے میں ہر نفل کیا ہے فرض کے برابر. اس لیے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ ہم کوشش کریں، صلاۃ التسبیح ہے تو نوافل بھی. اور اس کے ساتھ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے، ختم سے ترتیب سے پڑھیں جتنا اللہ استطاعت، یعنی جو عام رمضان پہلے پڑھتے اس سے بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے. اسی طریقے سے یعنی ذکر بھی، تلاوت بھی، نوافل بھی، دعائیں بھی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام. اس کے لیے ہمارے اندر وہ قوت رہے، وہ ہمت رہے، اس کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ابھی ہم ہمارے یہاں ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، دل میں چھپ کے چھپ کے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وضع ربا کا فی نفسی کا تدرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، دل کے بل عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں چناؤ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بتا دو. کیونکہ اللہ فرمانے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم دل میں یاد بسائیں گے، اللہ ہمارے دل میں اس کی رحمت کی نظر پڑے گی، نور آئے گا، ظلمت نکلے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل میں قوت آئے گی اطاعت کے کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تمہارا رب کو اس کے نام کے ساتھ اسم کے ساتھ تبتل کے ساتھ، یعنی اصل ذکر جو ہم چاہتے ہیں اپنے دل کے اندر وہ حاصل کرنا، وہ تنہائی کا ذکر ہے. یہ تو ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ تو تعلیم کے لیے. تو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کے ساتھ مشق کریں. بس کوئی اسم تبارک اسم ربک، یہ متبرک ہے اسم، اس میں برکت ہے، اس میں تبرک ہے. یہ تبرک دل کے اندر اس نام کو رچا لیں، بسا لیں، دل میں برکت آ جائے گی، دل کا میدان اطاعت سے بڑھے گا، نافرمانی سے رکے گا. تو یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے، اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ. یہ مشق ایسے ہی ہے جیسے بچہ حفظ کر رہا ہے، کہتا ہے اذا السماء اذا السماء اذا السماء فطرت فطرت، خوب تکرار کرتا ہے، یہاں تک قرآن اس کے حافظ محفوظ ہو جاتا ہے، یاد رہتا ہے. تو یہ اللہ اللہ کا نام، یہ تکرار اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ اس کی یاد رچ بس جائے، تنہائی میں حرام کاموں سے روک دے. اس لیے تکرار کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ایسے ایسے سما جائے. اب اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل میں لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ 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 تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفه واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده في الدارين ونعوذ بك من شقاوه في الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شره ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.